الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, پروردگار عالم کا مقدس فرمان ہے, ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اور ان کے آگے ایک آر یعنی عالم برزخ ہے, اس وقت کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے. فرار نے کہا ہے کہ برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے. جو مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے, مسجد ملائکہ بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا, پھر ان کی منشاء تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا. اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت, دوسرا گھر دنیا, تیسرا گھر برزخ, چوتھا گھر پھر جنت مقرر فرمایا, اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ, دوسرا دنیا, تیسرا برزخ, چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا. ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے, دنیا کو دار عمل اور مزرع آخرت قرار دیا, پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا. سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کو حق ماننے والے مؤمنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے. موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے, اس میں مومن راحت میں اور کافی تکلیف میں رہتا ہے. حقیقی جزا و سزا حساب و کتاب کے بعد ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سے پہلے کیسٹ جس کا نام انسان کا آخر سفر ہے, جس میں میں نے بتایا کہ انسان کی موت کے وقت یعنی وقت نزا انسان پر کیا کیفیتیں ہوتی ہیں اور وہ کن تکالیف سے دوچار ہوتا ہے اور میت کے دفن کے بعد سوال و جواب کے مرحلے سے گزرتا ہے. جو میت نیک ہوتی ہے وہ صحیح جواب دے کر قیامت تک کے لیے جنت کی ہواؤں کا مستحق ہو جاتی ہے, اور جو میت فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیتی اور جواب میں لا علمی کا اظہار کرتی ہے وہ قیامت تک کے لیے عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قبر کے عذاب حق ہے. رسول مکرم علیہ السلام کے اس سلسلے میں کافی فرامین ہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. قبر کی منزل میں جو مردے پر عذاب دیے جاتے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اس میت کے لیے دعا کرنی چاہیے. حکیم ترمذی کا بیان ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اس بات کی دعا کرنی چاہیے, اس مردے کو مدد ملتی ہے, اور دفن کے بعد مردے پر بڑی ہولناک گھڑی آتی ہے. آخرت کے مشاہدات اور نکیرین کا سامنا ہوتا ہے جس سے میت پر ہول طاری ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول سلم میت کی قبر کے پاس کھڑے رہتے اور جب قبر برابر کر دی جاتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارا ساتھی دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوا ہے، اے اللہ سوال کے وقت اس کی گویائی کو ثابت رکھنا اور اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش کے ساتھ اس کو قبر میں مبتلا نہ کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت محمد تمیمی کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگ میں یہ بات عام تھی کہ زمین چونکہ تمام انسانوں کی ماں ہے، انسان اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور پیدا ہو کر ایک طویل مدت تک انسان اپنی ماں یعنی زمین سے جدا رہا، اس لیے دفن ہونے کے بعد اسی طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے جو غائب ہو جانے کے بعد اسی طرح مل گیا ہو۔ البتہ یہ فرق ہے کہ فرما بردار کو نرمی سے اور نافرمان کو سختی سے۔ حکیم ترمذی نے قبر کے بھیجنے کے واحد وجہ بتائی کہ کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے، اسی لیے قبر کا دبانا اس کا بدلہ ٹھہرایا گیا ہے، اس کے بعد نیکوں کے گناہ دھل جاتے ہیں اور رحمت خداوندی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی قبر نے دبایا، کیونکہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت لینے میں ذرا بے احتیاطی ہوتی تھی اور انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبر نہیں دبا سکتی۔ برادران اسلام، قبر تمام لوگوں کو دباتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، جب ہم لوگ قبر کے پاس پہنچے تو آپ قبر کنارے بیٹھ کر بار بار قبر میں جھانکنے لگے اور پھر آپ نے فرمایا کہ قبر میں مومن بھی اس شدت سے دبایا جاتا ہے کہ اس کی ہڈی پسلی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا ایک دباؤ ہر شخص کے لیے لازمی ہے، اگر اس سے کسی کو نجات ملنی ہوتی تو یقیناً سعد ابن معاذ کو نجات ملتی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب سعد ابن معاذ دفن کیے گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ کہا اور تمام صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سبحان اللہ کہا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اس کے بعد صحابہ کرام نے تسبیح کہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اس نیک مرد سعد پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، تسبیح و تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ وہ شخص ہیں کہ جن کی موت پر عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کی میت کے پاس 70,000 فرشتوں نے حاضری دی، وہ سعد ابن معاذ بھی قبر میں دبائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی وفات ہوئی، ہم لوگ حضور کے ساتھ جنازہ لے کر قبر تک گئے، ہم نے دیکھا کہ آپ بہت مغموم ہیں، اسی غم کی حالت میں آپ تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھے رہے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اس کے بعد آپ قبر میں اترے، میں نے دیکھا کہ آپ کا حزن ملال بڑھتا جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ جب قبر سے نکلے تو آپ کا غم کافور ہو گیا اور آپ مسکرا دیے، ہم نے غم کی کیفیت اور پھر اس پر تبسم کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، زینب کی لاغری اور کمزوری کے مقابل قبر کی تنگی اور اس کے دباؤ کو یاد کر کے مجھے کسی قدر غم ہو گیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قبر کی تکلیف کو کم کر دے، چنانچہ پروردگار عالم نے میری دعا قبول فرمائی اور قبر کی مشقت کم ہو گئی، اس لیے میرا غم دور ہو گیا۔ پھر بھی ایک مرتبہ زینب کو قبر نے اس سختی سے دبایا کہ جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی تمام مخلوق نے سن لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبر جو میت کو دباتی ہے، مردے کو جو عذاب ہوتا ہے، اس کے کی اسباب کیا ہیں، آئیے چند واقعات سماعت فرمائیں۔ عبداللہ نامی ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کی ہمراہ دریا کے سفر پر گیا، دریا سے گزرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی، میں پانی کی تلاش میں نکلا، مجھے ایک جگہ کئی دروازے نظر آئے، وہ بند تھے لیکن ہوا آتی جاتی تھی، میں نے دروازے پر آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا. اس وقت اچانک دو سوار سفید کملی پر بیٹھے وارد ہوئے. انہوں نے مجھ سے کہا, اے عبداللہ تو اس راستہ پر چل, آگے ایک حوض ملے گا, اس سے پانی لے لینا اور دیکھنا وہاں جو واقعہ پیش آئے اس سے ذرا بھی نہ ڈرنا. میں نے ان سواروں سے بند دروازوں کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان میں مردوں کی روحیں ہیں. پھر میں آگے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی منہ کے بل لٹکا ہوا تھا, وہ پانی کے لیے لپک رہا تھا مگر پانی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا دے. میں نے اپنا پیالہ بھر کے اس کو پانی پلانا چاہا تو میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور میں اس کے قریب نہ پہنچ سکا. پھر اس نے کہا, اچھا اپنی پگڑی کو پانی میں بھگو کر میرے پاس پھینک دے تاکہ اس کو نچوڑ کر پی لوں. میں نے اپنی پگڑی بھگوئی مگر اچانک میرا ہاتھ رک گیا اور اٹھ نہ سکا. میں نے اس شخص سے کہا, اے اللہ کے بندے میں تجھ کو پانی پلانے کی ہر ترکیب میں بے بس و ناکام رہا, میرا ہاتھ رک گیا, تو کون ہے, تو کون شخص ہے کہ تجھ کو پانی پلانا اللہ کو منظور نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدم کا بیٹا قابل ہوں, میں پہلا شخص ہوں جس نے زمین پر خون ناحق کیا. صدقہ ابن خالد نے دمشق کے بعض مشائخ سے روایت بیان کی کہ مشائخ کہتے ہیں کہ ہم حج کو گئے, ہمارا ایک ساتھی راستہ میں انتقال کر گیا. ہم نے وہاں کی آبادی میں سے ایک کدال آریت میں لے کر اس کی قبر کھودی اور اس مردے کو اس میں دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ کدال تو قبر ہی میں بھول گئے ہیں. پھر ہم نے دوبارہ قبر کھودی, دیکھتے ہیں کہ اس مردے کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس کدال میں باندھ دیا گیا ہے. ہم نے یہ دہشتناک منظر دیکھ کر قبر کو مٹی سے پاٹ دیا اور کدال کو نہ نکال سکے. کدال کے مالک کو اس کی قیمت دے کر راضی کر لیا. جب ہم وہاں سے لوٹ کر آئے تو اس مردے کی بیوی سے اس کا حال پوچھا. اس نے بتایا کہ میرا خاوند ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا, اس شخص کے پاس مال تھا, میرے خاوند نے اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا اور اسی مال سے یہ حج کرنے جا رہا تھا. یزید ابن زیاد اور امارہ بن امیر سے مروی ہے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کا سردار عبیداللہ ابن زیاد جب مقتول ہوا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر میدان میں رکھے گئے. اچانک ایک بڑا سانپ نمودار ہوا, تمام لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. وہ سانپ تمام سروں میں گھستا پھرتا باہر نکلتا, یہاں تک ابن زیاد کے دونوں نتھنوں میں داخل ہو کر پھر اس کے منہ سے نکلتا. کئی بار اسی طرح کر کے وہ چلا گیا, پھر لوٹ آیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا, پھر غائب ہو گیا. کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, چغل خوری, پیشاب میں بے احتیاطی عذاب قبر کا سبب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنے میں احتیاط برتو, کیونکہ اس سے بے احتیاطی سے عذاب قبر عام طور پر ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے. آپ نے فرمایا کہ ان قبروں کے مردے عذاب میں مبتلا ہیں, یہ کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرا چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. پھر آپ نے ایک تر شاخ لی اور چیر کر دو جگہ ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر گاڑ دیا. صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا, امید ہے کہ جب تک یہ شاخ ہری رہیں گی اس وقت تک عذاب میں کمی واقع ہوگی. مطلب یہ کہ وہ کسی ایسے گناہ میں نہیں عذاب دیے جا رہے تھے جس سے بچنا بڑا مشکل تھا, بلکہ اس سے بچنا آسان تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ تو اللہ کی پناہ مانگ عذاب قبر سے, اور بے شک سخت تر عذاب قبر میں غیبت اور پیشاب میں بے احتیاطی سے ہوتا ہے. حضرت یالا ابن مرہ کا بیان ہے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرا. میں نے ایک قبر پر کچھ دباؤ کی آواز سنی اور میں نے حضور کو اس کی خبر دی تو آپ نے پوچھا کیا تم نے آواز سنی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا وہ تو ایک تھوڑی سی بات کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا اور پیشاب سے پاک صاف نہیں رہا کرتا تھا. پھر اس پر ایک ہری شاخ نصب کر کے آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں کمی رہے گی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر تین چیزوں سے ہوتا ہے، غیبت، چغل خوری اور پیشاب سے. تم ان چیزوں سے بچتے رہو. جناب انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخون تابے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے. جناب شیخ ابن حجر مکی نے بیان کیا ہے کہ پیشاب کی بے احتیاطی سے عذاب قبر کی روایات ظاہر کرتی ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح غیبت اور چغل خوری بھی. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک شخص کی طرف سے چغلی کی. آپ نے فرمایا تو مجھے اس شخص کے پاس لے چل. وہ آپ کے ہمراہ ہوا اور اسے گمان تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جا کر اس سے بدلہ لیں گے. جب آپ اس کے پاس پہنچے تو فرمایا اے میرے بھائی، میرے حق میں جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے بخش دے، اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تجھ کو معاف کر دے. چغل خور شرمندہ ہو کر لوٹ آیا. حافظ منذری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چغلی اور غیبت حرام اور بڑا گناہ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، بے وضو نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدد نہ کرنے سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. عمر ابن شرجیل کا بیان ہے کہ ایک شخص کو لوگ بڑا پرہیزگار جانتے تھے. جب اس کی وفات ہوئی تو قبر میں فرشتے نے آ کر کہا کہ ہم تجھے 100 کوڑے اللہ کے عذاب کے ماریں گے. اس نے کہا میں تو تقوی اور پرہیزگاری سے زندگی گزارا کرتا تھا، پھر مجھے کیوں مارو گے؟ فرشتے نے کہا اچھا 50 کوڑے ماریں گے. پھر کوڑوں کی تعداد کم کرتے کرتے یہاں تک کہ ایک کوڑے پر بات ٹھہر گئی، اور اس کو ایک کوڑا ایسا مارا کہ قبر میں شعلے بھڑک اٹھے جس سے وہ شخص ہلاک ہو گیا. پھر جب وہ زندہ کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ کو کیوں مارا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ تو نے ایک دن بے وضو نماز پڑھی تھی اور تیرا گزر ایک مظلوم پر ہوا، اس نے مدد مانگی لیکن تو نے طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کی. حضرت تہاوی اور ابو شیخ نے اوپر والی روایت حضرت ابن مسعود کی سند سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم ہوا کہ قبر میں اس کو 100 کوڑے لگائیں. وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا مقرر ہوا، اور اس کے آگے پورا مضمون وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، غسل جنابت نہ کرنے سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. حضرت ابان ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا، تو ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں سے بلی کے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا. اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ بھاگا. گورکن نے کدال سے اس کی پیشانی پر مارا، پھر بھی وہ نہ بھاگا. مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی، اس قبر میں بھی اسی طرح کا جانور نکل آیا، اور کسی ترکیب سے بھی وہ جانور وہاں سے نہ ٹلا. ہم مجبور ہو کر تیسری قبر کھودنے لگے، اور جب تیسری قبر کی لحد تیار ہو گئی تو وہ جانور وہاں بھی نمودار ہو گیا اور کسی صورت سے نہ بھاگا. ہم لوگ مجبور ہو گئے اور اسی میں دفن کر دیا. دفن کے بعد اس کی ہڈیوں کی آواز ہم نے سنی. یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا. ہم لوگوں نے اس مردے کی عورت سے واقعہ کو بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرے خاوند کا کیا عمل تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کیا کرتا تھا. برادران اسلام، بدکاری، چوری، شراب نوشی عذاب قبر کے اسباب ہیں. حضرت مسبوق روایت فرماتی ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر میں 2 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو برابر ڈستے رہتے ہیں. جناب انس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص قوم لوط کا عمل بد کرتا ہے جب ایسے شخص کی موت ہوتی ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو قوم لوط کے گروہ میں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ عمر ابن اسلم دمشقی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مقام صغیر میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا، تیسرے دن اتفاق سے اس کو کھودا گیا تو قبر کی اینٹیں سب اپنی جگہ پر تھیں، اس کی لحد جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، یعنی مردہ غائب تھا۔ حضرت وقی بن جراح سے اس واقعے کا ذکر کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور قوم لوط کے ساتھ وہ رہتا ہے، جب قیامت ہوگی تو انہی کے ساتھ وہ بھی اٹھایا جائے گا۔ برادران اسلام، ماں کے ساتھ بے ادبی کرنے سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ جناب ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بار ایک قبیلہ پر گزر ہوا، وہاں ایک قبرستان تھا، عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا مگر اس کا جسم آدمی کا تھا، وہ نکل کر تین بار گدھے کی طرح چیختا پھر قبر میں چلا جاتا اور قبر بند ہو جاتی۔ میں نے اہل قبیلہ سے اس قبر والے کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ شرابی تھا، جب اس کی ماں نصیحت کرتی تھی تو وہ کہتا تھا خام خام گدھے کی طرح چیختی ہے، چنانچہ وہ عصر کے بعد مر گیا اور ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور وہ تین بار چیختا ہے۔ برادران اسلام، عذاب قبر کے چند مشاہدات اور سماعت فرمائیں۔ محمد ابن یونس فریالی کا بیان ہے کہ ابو سنان بڑا نیک آدمی تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں جب اس کی تعزیت کو گیا تو اس کو بڑا رنجیدہ پایا، اپنے غم کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب میرے بھائی کو دفن کر دیا گیا تو میں نے قبر سے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا آہ میرا بھائی۔ میں نے یہ سن کر قبر کھودنی شروع کی تو پھر دوسری آواز آئی کہ ایسا نہ کر، چنانچہ میں نے مٹی برابر کر دی، لیکن پھر آواز آئی کہ آہ میرا بھائی، میں نے پھر کھودنا شروع کر دیا مگر پھر دوسری آواز نے مجھ کو منع کر دیا اور میں نے مٹی برابر کر دی۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا اور جب میں اٹھ کر واپس ہونے لگا تو قبر سے رقت انگیز آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں یہ سن کر قبر پر پھر گیا اور قسم کھائی کہ اب ضرور قبر کھود کر بھائی کو دیکھوں گا۔ پھر قبر کھود کر دیکھا تو اس کی گردن میں آگ کا بڑا توک پڑا تھا، میں نے توک کو کاٹنا چاہا تو میری انگلیاں جاتی رہیں۔ ابو سنان کا بیان ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ہم کو دکھایا، اس کی چار انگلیاں غائب تھی۔ برادران اسلام، آئیے قبر کے ان چشمدید حالات کو سماعت فرمائیں کہ جس کے دید سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ پانچ قبروں کے چشم دید حالات گنہگار کو توبہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا، عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، پانچ قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں، نمبر ایک، میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا، حاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس حاطف غیبی نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ نمبر دو، میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا، تو اس مردہ سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاطف غیبی نے کہا کہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ نمبر تین، میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بنا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ نمبر چار، میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دے کر کہا کہ تو مردہ سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں قوت نہیں ہے۔ حاطف غیبی نے بتایا کہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسم کھایا کرتا تھا۔ نمبر پانچ، میں نے ایک پانچویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر حاطف غیبی نے خود بتایا کہ یہ ایک شطرنج کا کھلاڑی تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر بھی ملتا ہے۔ برادران اسلام، ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ ابھی میں کم عمر تھا، اس وقت اپنے والد مرحوم کی خبر گیری اور دعا و قرات کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رمضان کے آخر عشرے میں نماز فجر کے بعد قبرستان گیا۔ میں قبر پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اچانک میں نے آہ آہ کی ایسی سخت آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے، جو قبر پختہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس قبر پر جا کر کان لگایا تو قبر سے مردہ ایسی آہیں بھر رہا تھا کہ سننے والے کا دل دہل جائے، اور جب سورج نکلنے کا وقت ہوا تو اس کی آہ کم ہو گئی۔ اس دوران ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جس کو میں دیکھتا تھا کہ بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے اور نہایت خاموش رہا کرتا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ اتنا اچھا آدمی تھا پھر قبر میں آہ کیوں بھرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے بہت ہی تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عابد تو تھا مگر سود کھایا کرتا تھا۔ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا کہ اگر تو سود لے گا تو تیرے سرمائے میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد چونکہ تاجر بھی تھا اس لیے اس نے سود لینا شروع کیا اور مر کر عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نام ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب مال کمایا، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سے کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹ گئے۔ حضرت ابن جوزی نے روایت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا تو اس دنیا میں کون تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، ہزار برس زندہ رہا، ہزار اولادیں مجھ سے ہوئیں، ہزار شہر کو فتح کیے، ہزار لشکروں کو شکست دی اور ہزار بادشاہوں کو قتل کیا، بالآخر اس فاتح زمانہ کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ برادران اسلام،